أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعرض الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ربنا ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك. امين يا رب العالمين. وفقائي جلالي اس تربیتی پروگرام کے دوران صبح کے وقت درس قرآن کا بھی سلسلہ ان شاء اللہ 10 روز یا 11 روز جاری رہے گا. اس میں ہم مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب نمبر 2 کا سلسلے وار مطالعہ کریں گے، جو خاص طور پر اقامت دین یا اظہار دین الحق علی دین کلہ کے لیے جو اجتماعی قوت وجود میں آئے، جو جماعت قائم ہو، اس کے متعلق جو مسائل ہیں ان سے بحث کرتے ہیں. ہمارا جو بنیادی منتخب نصاب ہے کہ جو ہماری پوری دعوت اور تحریک کی اساس اور بنیاد بنا ہے، اس سے آپ لوگ کو ہر شخص بخوبی واقف ہے. اس میں جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے، افراد میں جو مطلوبہ اوصاف ہے ان کا ذکر آتا ہے اعمال صالحہ کے پہلے، کہ ایمان کا جو نتیجہ انسان کی صورت میں، اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں نما ہونا چاہیے، اس کے جن اثرات و ثمرات کا ظہور ہونا چاہیے وہ کیا. جو اس کا تیسرا حصہ ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے انفرادی کردار اور انفرادی صورت سے متعلق کچھ مقامات اس منتخب نصاب میں شامل کیے کہ ایک فرد کی تعمیر سیرت ان اساسات پر ہوگی، عظیم قرآن، اور ایک پورے طور سے تعمیر شدہ انسانی شخصیت، تعمیر شدہ انسانی خودی، یا ایک پورا مشہور انسان، یا جو قرآن کا انسان مطلوب ہے، اس کی شخصیت کے خد و خال کیا ہے. چنانچہ یہ سمجھئے کہ ایک فرد کے اعتبار سے ابتدا اور انتہا، بنیادی اوصاف کیا ہے اور تکمیلی اوصاف کیا ہے، ان کے ذمن میں جہاں تک بنیادی اوصاف کا تعلق ہے سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات اور بالکل اس کی ہم مضمون سورہ معارف کی آیات, ان کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا کہ وہ عمل صالح جو انسان کی ایک خود کی شخصیت میں پیدا ہونا چاہیے اس کی اساسات کیا ہے, شخصیت کی تعلیم کن بنیادوں پر ہوگی. پھر سورت الفرقان کے آخری رکے کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ پورے طور پر جب عمارت تعمیر ہو گئی اور اس کو آج سے کچرن کچھ بھی دیے جا سکے پھر اس میں کچھ دیے جا سکے تو کیا حلیلہ اس کا سامنے آتا ہے. وہ عباد الرحمان کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کے حلول میں ہمارے سامنے آ گئے. لیکن جب ہم اپنے اس منتخب نصاب کے جو بعد کے حقوق ہیں ان پر آتے ہیں تو جہاں جہاد کی سبیل اللہ دین کے بندے کے لیے جد و جہد کرنے کی تربیت پھر اس سے جی کترانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی نفاق, پھر یہ کہ قامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد کے ضمن میں اساسی نماز کیا ہے اس کے ضمن میں سورہ جمعہ, یہ مقامات اس میں شامل ہیں. پھر یہ کہ اس کے فوراً بعد طواف سب سے متعلق ہی کہا جاتا ہے کہ تکالیف ہو مصائب ہو اطلاعات ہو آزمائشیں ہو ان میں ثابت قدم رہنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے ضمن میں کیا ہدایات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہاں ایک خلا رہ گیا تھا. یہ خلا یہ ہے کہ خاص طور پر اس قسم پر جو اوصاف درکار ہے کہ آمد کے دین کی جد و جہد کرنے والے کو اپنے اندر جو اوصاف پیدا کرنے لازم ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ ایک اچھا انسان تو ہوگا, اچھا مسلمان بھی ہوگا, اس کی شخصیت کے اندر انفرادی اعتبار سے دل آویزی بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ یقیناً یہ عباد الرحمان کے جو اوصاف آئے ہوں گے اگر کوئی شخص اپنی سیرت و کردار کے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا ایک محبوب انسان ہوگا جو عبد الرحمان کہلانے کا مستحق ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ہر سطح پر اس کا تازہ جو ہے نئے ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ قامت دین کی جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے غالب بسر بلند کرنے کی جد و جہد کے ضمن میں جن کی ذاتی اور خصوصی اوصاف کی ضرورت ہے ان کو ہم نے اس منتخب نصاب میں وہ ان کو یہ کہ کوئی دل ارادہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ اوصاف وہاں رہ گئے اور وہ گویا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا خلا تھا. اسی طرح جیسا کہ ہمیں معلوم ہے یہ جد و جہد جو ہے قامت الدین کی جد و جہد غلبہ دین کی جد و جہد یہ ایک انقلابی جد و جہد ہے. اب اس انقلابی جد و جہد کے لوازم میں سے قیام جماعت انتظام جماعت نظم کا قیام امیر اور مامور کا ایک رشتہ اب یہ خود اپنی جگہ پر ایک نہایت اہم موضوع ہے کہ اس جماعت کی بنیاد کیا ہے, اس کی اساس کیا ہے, وہ کس طرح وجود میں آتی ہے, اس کا دستور کیا ہے, اس میں امیر کے حقوق کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہے, مامورین کے حقوق کیا ہے, ان کے فرائض کیا ہے, ان کے باہمی مشورے کا کیا نظام ہوگا. اب یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت اسے قوم کے دین کی جد و جہد کے ضمن میں نہایت اہم موضوعات ہیں. یہ بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں موجود نہیں تھا. تو اصل میں یہ وہ خلا ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے یہ ہے جو ایک زمینہ سمجھ لیجیے پتندہ سمجھ لیجیے اسی منتخب نصاب کا یا یہ اسے ہم نے منتخب نصاب نمبر 2 یعنی اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے اوصاف اور اس کے تنظیمی مسائل, یہ ہے در حقیقت اس منتخب نصاب نمبر 2 کا اصل موضوع اور اس سے متعلق اس مقامات ہیں قرآن مجید سے جو ہم نے جن کا انتخاب کر کے اور انہیں اس منتخب نصاب میں شامل کیا ہے. اس میں جو اولین دو مقامات ہیں وہ در حقیقت اس پہلے اور اصل اور مین جو نصاب ہے اس کے اور اس دوسرے نصاب کے مابین در حقیقت یہ طے استشال ہے, یہ ان کے بیچ کو ظاہر کر رہے ہیں. چنانچہ سورہ حج کی آخری جو آیات جن میں تو شہادت علی النار اس کا تصور آیا اور پھر جہاد کا ذکر آیا, شہادت علی النار کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ یقین رسول شہید علیکم لتکونوا شہداء علی النار, اس کسی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے جاہدون فی اللہ حق کا جہاد ہو سبا تم جہاد کرے اللہ کی راہ میں، جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق. یہ در حقیقت وہاں سے اب اس کا تعلق ہو رہا، اور اس سے آگے جہاد کا یہ تصور نہ صرف جہاد بلکہ قتال تک کا تصور، یہ پورا سب میں ہے. اس کی بر کبھی آیات یہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. جهاد في سبيل الله كفعل هدف شهاده على الناس، ودوسرا هدف اظہار دین الحق على الدین كله، دین حق کو غالب کر دینا کل سے کل دین پر. سورہ صف ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے اور یہ اس کی مرکزی آیات ہے، لہذا ان کے ذمن میں پورے شرح و بسط کے ساتھ ہمارے اس منتخب نصاب میں بیان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس میں جو مرکزی آیت ہے جس کے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق پورے قرآن مجید کا امید قرار دیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله. اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے دین میں جو پیش تھے ان میں تفاصیل موجود ہیں، بڑی تمین بحثیں موجود ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ کل تحریریں جو میں نے لکھی ہے اپنے قلم سے، اکثر و بیشتر تو سب سے یہ بھی چیزیں شائع ہوئی ہیں جن کو میرے بریف اور خطابات میں سے جن کو کہ ایک سیریز سے منقطع کیا ہے صفحہ 50 پر، خاص طور پر ہمارے رفیق الملک شیخ زمین رحمان صاحب نے. لیکن یہ کچھ چند تحریریں جو خود میرے اپنے قلم سے لکھی ہیں اور شائع ہوئی ہیں، ان میں سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بے شک، یہ ایک نہایت اہمیت کی حامل تحریر ہے، اور اس میں 24 صفحے کی پوری 24 صفحے کا ایک مضمون کہہ لیجیے، مقالہ کہہ لیجیے، وہ صرف کس ایک آیت پر یہ مستمل ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ممکن سوال ہو سکتا تھا اس سے بحث کرنی، اس کی ساری بری شرح، اس کی ساری تراکیب، اور اس میں زمائر کے جتنے بھی ممکنہ ہو سکتے ہیں مراجع، اس میں جتنی آرا جو ہے پیش کی گئی ہے ان سب کے سامنے رکھ کر پھر حاصل گفتگو میں کر چکا ہوں، اور اس میں کسی اجتماع کا کوئی امکان باقی نہیں تھا. لیکن بدقسمت ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ اس کا فقیہ نے حرم دے پاتی. اس کے ضمن میں حال ہی میں ایک صاحب نے ایک نوجوان لیکن یہ سننے میں اس پر گرہ کی ہے، بحث کی ہے، اعتراضات کیے ہیں، کہ ان کی گرہ سے ان کی اعتراضات سے تو مجھے کوئی خاص افسوس بھی نہیں ہے، میں ان کے بارے میں اور زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، سوائے اس کے دوبارہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صدمہ جس بات کا ہوا وہ یہ کہ ان کی تنقید پر ایک تاریخی اور تاریخی نوٹ لکھا ہے مولانا علی الحسن اصلاحی صاحب نے. اس آیہ مبارکہ کے ذمن میں جو کچھ ہم نے عرض کیا یا ہم بیان کرتے ہیں، اس پر ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ اس سے یہ سمجھنا کہ پورے سورہ عرضی پر اور پورے روئے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض ہے اور بعثت کا مقصد ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ در حقیقت یہاں مراد صرف یہ ہے کہ یہ ظہورہ علی الدین کلہ، یعنی صرف جزیرہ نمائے عرب کے ادیان پر دین کو غالب کر دینا، یہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصب ہے. یہ بات اگر کس انداز میں کہی جائے تو اولین فریضہ جو بنفس نصیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہونا تھا وہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات تو ہم بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں ایک ترتیب اور تدبیر ہے، جیسے کہ شہادت علی الناس کے ذمن میں اگرچہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کی طرف، ہر انسان جو قیامت تک دنیا میں آئے گا کہ در حقیقت حضور کی امت دعوت میں شامل ہے, حضور ہی کی برکت ہے اس کی طرف بھی. لیکن یہ کہ اس شہادت علی اللہ کی ذمہ داری کی ترتیب یہ ہوئی کہ حضور نے تبلیغ فرمائی بدت سے لطیف اہل عرب کو. اہل عرب نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ایک امت برپا کر دی. اب وہ امت جو وجود میں آئی, اب تا قیام قیامت اس تبلیغ کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی. اس طریقے سے یہ دو درجے میں یہ شہادت علی اللہ کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوئی. تو ایک درجہ اس کا پہلا وہ ہے یا ایک پہلا مرحلہ کہ حضور نے خود اس ذمہ داری کو ادا فرمایا, اور اب یہ تو اس کی دوسرے درجے میں یا دوسرے مرحلے میں تصویر یہ ذریعہ امت محمدی علیہ قائد صلاح السلام کو اس میں ختم کوئی حرج نہیں ہے. اور بات بالکل واضح ہے, دو امریکہ کی طرح پر واضح ہے کہ اس سال نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بندے کو علی والا آیا تھا, یہ در حقیقت کسی سرج بلسمی کی تاکید تھی کہ ہر امتی جو ہے اس ذمہ داری کی تکمیل میں حصہ لے, کا ایک ہی آیت کی حد تک لے. اور وہاں علی کا مفہوم میں انگریزی کے الفاظ میں, اصل میں اردو میں یہ بات پورے طور پر آتی نہیں, میری جانب سے تبلیغ کرو. تو اس میں جب آپ انگریزی الفاظ میں اس کے جو اصل مضمر مفہوم ہے اس کے واضح کرتے تو آن مائی بہاف جو شخص تبلیغ کر رہا ہے, جس نے بھی کی ہے, جو میری جو لجنری ہے, جو کوئی علی حمدانی ہو رحمہ اللہ, جو بھی آیا ہے اللہ کا اس پیغام کو لے کر کہیں بھی آیا ہے, کہیں بھی گیا ہے, در حقیقت میں تبلیغ محمدی ہے علی قائد الصلاۃ والسلام. یہ انہی کا وہ فیض ہے کہ جو جاری ہے, جو کر رہا ہے اور ہی بہاف کر رہا ہے, جو کرے گا اور ہی بہاف کرے گا. بلو علی ولو آیت علی پہنچاؤ میری جانب سے خطے کی آئے. بالکل یہی ترتیب و تبدیل جو ہے وہ اس اظہار دین الحق کے الگ دینے کی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبھی علماء عرب پر دین کو غالب کر دیا, غلبہ دین کی تقدیم ہو گئی. لیکن اس عمل کو اب یہ جو آخری مرحلہ ہے اور آخری درجے تک دیش کو پہنچانا ہے, یہ امت کی ذمہ داری ہے. لیکن در حقیقت امت کے ہاتھوں جو کچھ ہوگا وہ بھی اصل میں فیض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اس تدریج کو اگر یہاں بیان کیا جائے تو ختم تو ہوگی, لیکن اگر اس کو محدود کر دیا جائے, مگر یہ ہے کہ اس معاملے میں مولانا امین اصل اسلامی صاحب نے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہے کہ پورا جمعہ میں جو آیا ہے کہ آخرین منہم لما یلحقو بہم, یہ بھی پہلی آیت میں ہوئی الذی بعث امیین رسولا منہم, یہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے. اگلی آیت میں عطف آتا ہے وہ آخرین منہم لما یلحقو بہم, اور دوسرے انہی میں سے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. تو اب یہ معطوف اور معطوف علیہ اس کے مابین ان کی رائے یہ ہوئی کہ جو آخری سے مراد بھی عرب ہی کے لوگ ہیں کہ جو اس آیت کے نزول تک ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لائے. یہ بہت مشہور ہے, انہوں نے کیا ہے اگر چاہے اس کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہ تو جو اس کلام کی عظمت ہے کہ یہ عطف کس اہتمام سے لایا جا رہا ہے, یہ اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بات نہیں. دوسرے یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیح حدیث مرفوع موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یہ بار بار میں کہا کرتا ہوں آپ سے کہ بہت سے مقامات قرآن مجید میں ہے کہ اگر اس کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا ہوتا, حضور جواب دے دیتے, تو پھر اس کی طرف اور دیکھنا, ادھر ادھر جھانکنا, یہ تو در حقیقت ایک اعراض کی ایک صورت ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور قرآن مجید میں اگر کہیں وضاحت مطلوب ہے تو اس کی توحید اور اس کی تبلیغ, یہ تو در حقیقت فرض بنسبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں مل جائے ان سے متقاعد میں کوئی قول حضور سے اگر ہمیں صحیح مرفوع مل جائے تو ہمیں کیا کرنا تھا ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس وادی میں اور اس وادی میں سرگردانی کرنے کی, ختم کو ہتھیار ہے. تو جہاں حضور سے صحیح موجود اور وہ مرفوع ہے, اب جیسے کہ حضرت یہ حضور سے متقاعد کی عمر میں بارہ میں نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے لیکن مرفوع نہیں ہے, تو محسوس ہوا کہ جو ان کا اپنا ایک مجدانی خیال ہے, ایک ذوقی خیال ہے, لہذا امت نے کسی نے چاہا قبول کیا, کسی نے چاہا تو قبول نہیں کیا. لیکن مرفوع قول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں بلکہ اگر ایک شخص جو ہے اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آگاہ نہیں. بس اس وقت سے اس معاملے میں اسے نہیں ہوا. حضور کی مرضی حدیث موجود. پوچھا گیا یہ آخرین منکم کون ہے, آخرین سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی محفل میں موجود تھے حضرت سلمان فارسی, اشارہ کیا کس کی قوم ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فن وہاں سے لے آئے. اب یہ گویا کہ صرف ایرانی نہیں بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ ایرین ریس ہے, آریائی نسل, یہ اس کے خاص وقت کی طرف ضرور اشارہ کیا. اس میں حکمت, فلسفہ, منطق, اس لیے جو یہ سمجھیے کہ یہ تیس تیس پر بھری ہوئی یہ قوم جو ہے آریائی نسل سے ہے. یونان میں کون تھے؟ ایرین ہے. ایران میں ایرین ہے. ہندوستان میں کون تھے؟ بری آریا ہے. اور یہی تین عظیم ترین مراکز رہے ہیں فلسفہ اور منطق کے. تو یہ آریائی نسل کے اندر ایک ہاتھ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق گہرائی میں جانا, بال کی کھال اتارنا, حقیقت تک یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرنا, یہ ان کا ایک انہرنٹ لکش ہے, ان کے مزاج کا بھی بنا نہیں سکتی. اب جب یہ حدیث موجود ہے تو پوچھا گیا کہ آخرین کون ہے اور جواب یہ دیا گیا. اس کے بعد اس کی توجہ کرنا اصل میں درست نہیں ہے بلکہ استخفاف ہے حدیث کا اور قول رسول کا علیہ قائد صلاح السلام. بہرحال یہ تو ان سے بھی غلطی ہوئی, لیکن جو ستم آج اس نوجوان نے ڈھایا ہے وہ یہ ہے جس کو کہ میں تحریف کی ترجمہ کہوں گا, جو قرآن مجید میں تحریف سے ہم بدل ہو جانے والی بات ہے. تو اس سے پہلے یہ تو ہوتا رہا کہ کسی آیت کے مفہوم میں اگر آپ نے یہ سمجھا کہ مقدر الفاظ یہ ہے تو بریکٹ میں ان کو شامل کر کے, یہ مولانا ابو کلام آزاد نے بہت کثرت سے کیا ہے. اس سے پہلے تو تراجم میں یہ چیزیں دل امید ہمیں نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس دور میں ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ انمن جو دیر سا نظر آنے لگتا ہے. ایک تو احتیاط کی وہ بھی کہا تھی کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ آئے, چاہے وہ اردو کا جو کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی تو اس کا کچھ بھی ادا نہ ہو, تبدیل کافر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, لیکن لفظ کے نیچے لفظ آئے تاکہ جو ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اس میں شامل نہ ہو جائے کہ ہم نے یہ ترتیب بدل دی, ہم نے ترتیب بدل دی, اس سے مفہوم میں کوئی اگر اور رنگن پیدا ہو گیا تو ذمہ داری ہو جائے گی. تو ترجمہ آپ کو نظر آئے گا لفظی ترجمہ, اور صرف لفظی نہیں لفظ بلفظ ترجمہ, کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا لفظ ہے وہ آ جائے تاکہ وہ ہماری اپنی جو ہے ذمہ داری میں کم سے کم. پھر اس میں ایک ٹینڈنسی آئی کہ ذرا باب محاورہ کرنے کی کوشش کی جائے, چاہے اس لفظ میں تقدی میں کافی ہو جائے کیونکہ لفظ یہاں پہلے ہے وہاں بعد میں آ گیا ہے, لیکن پھر بھی انتظام کیا گیا کہ لفظ بلف ترجمہ ہو, لفظی ترجمہ ہو. لیکن اس سبھی کے آغاز میں تراجم میں ایک نیا شوق اور رجحان پیدا ہوا کہ ایسا ترجمہ ہو کہ جس کو پڑھ کر انسان اس مفہوم کو پورے طور پر سمجھ لے, لہٰذا اس کے لیے کچھ سجا کے بریکٹس میں کرنے کا آغاز کیا گیا. اس بریکٹس میں کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ مطلب میں نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک تین الفاظ کے اضافے سے اس آیت کا مفہوم جو ہے اس کا ترجمہ رواں بن جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے. یہ مولانا ابو کلام آزاد نے اس سے شروع کیا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ترجمے میں بھی بہت کثرت کے ساتھ یہ بریکٹس آتی ہے. مولانا ابو کلام آزاد نے کہ اس میں جو اپنی توجیحات ہیں یا اپنی تعلیمات ہیں ان کو بھی شامل کیا, لیکن یہ کہ جو غضب بھایا ہے اس نوجوان میں وہ یہ ہے بریکٹ میں نہیں بلکہ ہرم نبی ارسل رسول ابو بن ہدا مدین حق نہیں رہو الفیل کنوری میں, تاکہ اسے عرب کے تمام ابھیان پر غالب کر دے. اس کو باضابطہ بغیر بریکٹ کے اس متن کے ساتھ شامل کر دیا ہے. یہ در حقیقت میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ بہت بڑی بشارت ہے, بہت بڑی گمراہی ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریف سے قرآن کے مثالی ہے. آپ کو مفہوم سمجھتے ہیں, آپ کو حق ہے کہ آپ اسے بیان کرو. اب میں تو بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اسے حواسی لے یا اپنے تفصیلی جو بھی عبارت ہے اس میں اسے بیان کرے. مزید اگر ضرورت کرنی ہے, اگر اس کا اضافہ کرنا ہی آپ سمجھتے ہیں تو بریکٹ میں کرے. جو چیز کے قرآن مجید سے اس وطن میں صرف موجود بھی نہ ہو وہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے, آپ کا اپنا ایک فکر ہے, یہ تعلیم ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے, اسے اس کے بغیر بریکٹ کے اس کے وطن میں شامل کر دینا. میں پھر محسوس کروں گا کہ یہ بڑی جاتی ہو چکی ہے, اصل میں انسان جب کسی سبق سے کسی شے کی مخالفت پر قبر کس لے تو جس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ حکم پر چاہے یومی کا ویسی تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے انڈا بہرا بنا دیتا ہے, کسی طرح یہ مخالفت اور دشمنی اور دل جب علاج ہے تو وہ بھی انسان کو انڈا بہرا کر دیتا ہے. تو مجھے در حقیقت صدمہ زیادہ اس پر ہے کہ ان مضامین پر مولانا علی رسول اسلامی صاحب نے بھی تائیدی لوگ لکھا ہے. یہ اقامت دین کے بحث میں کیا ہے تو ان شاء اللہ کل میں بیان کروں گا. اس وقت میں نے صرف ان کے ان دو آیات کے حوالے سے ان صاحب نے مجھ پر تنقید کی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے, اور میں نے اسی لیے جو تازہ میثاق آیا ہے اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ پر جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے اس کو شامل کر دیا ہے. ازالت الخفاء عن ثلاثۃ الخلفاء چند ادبی اثار کسی کو یاد ہو اور جاہلی شاعری سے اگر کسی شخص کو کوئی مناسبت ہو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ سے بھی آگے نکل گیا. اگر شاہ ولی اللہ سمجھے قرآن کی اس عبارت کو شاید عربی صرف و نحو جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی نگاہوں سے بھی ہو گئی نہیں. یہ چیزیں در حقیقت یہی جو ادعا ہوتا ہے اور یہی جو انسان کا نشوز ہے اس کی طبیعت کا کہ جس سے کتنے جنم لیتے ہیں اور جس سے امت کے اندر طرح طرح سے جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور بھری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. تو میں اس آیہ مبارکہ پر تو اس وقت کچھ عرض نہیں کر رہا, تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں, مجھے پورا اطمینان. اور میں نے اس کے جو مختلف تبدیلے کیے گئے ہیں میں یوں کہ میرا ہوں کی ضمیر فاعلی کیا کیا امکانات ہیں, ہوں کی ضمیر مفعولی کیا کیا امکانات ہیں, ان سب کو زیر بحث لا کر ہم نے ثابت کیا ہے کہ جہاں تک مراد ہے اس میں قتل کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ غالب کر دے اپنے دین کو کوئی اس سے بھی نتیجے میں فرق واقع نہیں ہوگا کہ فاعل حقیقی تو اللہ ہی, لیکن اس کے لیے محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے. یہ شفقت محمد رسول اللہ نے بھولی ہے, خاصے آپ کو برداشت کرنے پڑے ہیں کہ وہ بنی ہاشم کی تین سال کی اسیری کہلے, نظر بندی کہلے, محسوری کہلے, اس کی سارے صدائد اور مسائل کا تو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے. صحابہ کرام کو اپنی جانیں دینی پڑی ہے, حضور کو اپنے دوسرے اثر پر پتھراؤ برداشت کرنا پڑا ہے. تو یہ اس میں کوئی فرق لاتے نہیں ہوتا. فائل حقیقی اللہ مارا میں کا جمع کا بلا تم اللہ رما عالم واقعہ میں تو حضور نے وہ مٹھی بھر کر کنکریوں کی کھیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نہیں کھیتی, ہم نے کھیتی, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. تو کوئی نتیجے کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا. کمائی ہم کرتے ہیں راضی کرنا ہے, ذرا بیٹھ جائیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, نہ ہل چلائیے, نہ کام کیجیے, نہ کارخانے میں محنت کیجیے, اور اللہ کے رضاکیت پر اپنے اعتماد کا یقین کا ثبوت کام کیجیے. راضی کے حقیقی اللہ ہے اگر تو اس کے لیے محنت مشقت معاشی بھاگ دوڑ میں انسان کرتا. اسی طرح اظہار دین الحق کے الگ دین اسی نہیں کا فائل حقیقی اللہ ہے, اس کے لیے محنت و مشقت محمد رسول اللہ والنذیر معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ محنت و مشقت انہیں کرنی پڑی. تو فرق کیا ہوا؟ اسی نے کہا لیکن میرا حضور میں حضور کی ضمیر جو ہے وہ کھولی, جو حضور کی طرف جاتی ہے تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو, نتیجہ خود بھی وہی آ جائے گا. اس لیے کہ رسول کے غلبے کا مطلب تو دین ہی کا غلبہ تھا. رسول نے کوئی اپنی امپائر فاؤنڈ نہیں کی, کوئی اپنی ڈائنیسٹی شروع نہیں کی, تو اپنے نام سے حکومت قائم نہیں کی. رسول نے تو یہ کیا ہے دوسرے انتہا پر معاملہ نظر آتا ہے. تو جب سے عام مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی کچھ آدمی ہو گئی تھی, فراوانی تھی, تنگی ختم ہو چکی تھی, اس وقت بھی اپنا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا رکھا ہے. جبکہ سب کے ہاں جو ہے صدام تھے اور خادی اور کنیزوں کی اپنی لشکر دیگر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسے کوئی کمیز کوئی غلام عطا نہیں کیا. تو وہ غلبہ جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غلبہ کسی شخصیت کا نہیں ہے, وہ غلبہ در حقیقت کی ہوتا ہے. ان کا غالب آ جانا ان کا غالب آ جانا, تو جتنے بھی امکانات ہیں وہ سارا کا سارا میں نے اس کا وہ مضمون سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح پڑھیں تاکہ یہ کتنے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہم نے اپنی اجتماعی جد و جہد کا جو ہدف معلوم کیا ہے اقامت دین اظہار دین الحق کے الگ دین کی نہیں, اس کے بارے میں سکوں کے سنہات پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, تو ہم کہیں لائمی میں اور اپنی کم سہمی کے باعث اور ذہن کے پورے طور پر اس کے سامنے ان حقائق سے واضح رہنے نہ رہنے کے باعث کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کوئی جو تحریک ہو یا کوئی ایسی کوشش ہو ہم اس سے متاثر ہو جائیں. اب اصل میں جو اس آیہ مبارکہ کا جو تعلق ہے, جو ہم اس درس میں جس کو ہم لینا چاہتے ہیں, یہ اصل میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے. یہ اس کتاب کے لیے سچے پر ہے. اس اقامت دین کی جد و جہد اور اس غلبہ دین کی جو جد و جہد ہے, جو فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. یہ جد و جہد کس نے کی اور وہ کن اوصاف کے حامل تھے, یہ ہے اس آخری آیت کا جو مضمون ہے. اور وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے ساتھ گویا کہ اس منتخب نصاب کے ساتھ اس کا لنک یہاں سے اب قائم ہو رہا. محمد الرسول اللہ والذین معہ. پہلے تو اس کی ترتیب کے بارے میں ایک اختلاف ہے, اس کو سمجھ لیجیے. ایک رائے یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ مکمل جملہ ہے اور یہ علیحدہ ہے. والذین معہ سے ایک نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے جسے ٹیکنیکلی استیناف کہا جاتا ہے, کہ یہاں سے ایک نئی بات اور نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جس کا ثابت جملے کے ساتھ تعلق نہیں. چنانچہ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا, محمد اللہ کے رسول ہے. جملہ مکمل ہو گیا, جملہ اسمیہ خبریہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا, رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر ہو گئی, جملہ کامل ہو گیا. محمد اللہ کے رسول ہے. دوسرا جب ہے, دوسری رائے اس کے روح سے کیا ہوگا, اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, یہ مل کر معطوف اور معطوف علیہ جمع ہو کر اب یہ مبتدا بنے گی, خبر بعد میں آئے گی. وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خبر اول ہوگی اشداء علی الکفار, خبر دوم ہوگی رحماء بینہم, اور یہ سلسلہ آگے چلے گا. تو یہ پورا جو ہے معاملہ خبر کا ہو جائے گا, اور یہ مبتدا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ اوقات. اگر پہلی رائے لی جائے تو یہ بات ہوگی کہ جہاں تک تعلق ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے رسول ہے ہی, تو وہ تو گویا کہ تمام کمالات و محاسن کے جامع ہیں. ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی احتیاج بھی نہیں. آپ آب آمد کریے آفتاب, ان کے وہ عقائد, ان کے وہ اوصاف, ان کے وہ محاسن, ان کے وہ کمالات, وہ تو از خود روشن ہیں. ان کے کسی ذکر کی حاجت نہیں, صرف یہ کافی ہے کہہ دینا. وہ جو ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, تو ایک جملے میں گویا کہ وہ ساری بات آ گئی. جتنی بھی ان کی مدح ہونی تھی وہ اس میں ہو گئی, محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پر مزید کسی اور شے کے اضافے کی تو احتیاط ہے. اب گویا کے اوصاف جو بیان ہو رہے ہیں, جن کو ظاہر کیا جا رہا ہے, وہ حضور کے ساتھی, وہ آپ کی وہ جماعت, اس کے افراد, ان کے اوصاف ہے جن کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے. اور دوسری شکل میں یہ اوصاف ظاہر بات ہے کہ جب تمام کمالات محاسن محمد رسول اللہ کی ذات گرامی میں جمع ہے, تو یہ بھی مدرجۂ عتم, مدرجۂ کمال, تمام و کمال آپ کے اندر بھی موجود ہے. اس اعتبار سے ان دونوں کو مبتدا بنا لیا جائے تو خبر میں بھی دونوں شریف ہو جائیں. لیکن ہمارے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اہم تر پہلو ہے عمل اعتبار سے, وہ ہے اب آگے کہ وہ جو حضور کے ساتھی ہیں ان کے اوقات کیا. اس میں ایک اشارہ اور ہو گیا ہے, اس پر بھی توجہ کر کے آگے بڑھ گئی, کہ اس میں جو جماعت قائم ہوتی ہے اقامت دین کے لیے, اس کی حیات ترسیلی کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے. اس کا تعلق ہوگا سورہ صف کی آخری آیت سے, کہ وہ جمعیت کی طور سے فراہم ہوتی ہے. کہ کوئی کہتا ہے من انصاری اللہ, اور دوسرے لوگ اس کی استقرار پر لبیک کہہ کر کہتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ نحن انصار اللہ. یہ ہے اصل میں وہ, اس کو کہ ہم کہیں گے کہ یہ ترتیب ہے اس جماعت کی, یہ سنتھیسس ہے اس جماعت کا. کیا بات ہے کہ یہ داعیان حق پہلے کون تھے؟ انبیاء کے رسول تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا لگائی, كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله, قال الحواريون نحن انصار الله. اب یہاں اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہی کام محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول یہ ہے, دین کو غالب کرنا اصل ان کا فرض منصبی, جیسے دین کی تبلیغ اصل ان کا فرض منصبی. امتی جو بھی اس میں حصہ لے رہا ہے, وہ اولین بہار جو حصہ لے رہا ہے اس کام میں ان کا مددگار بنا ہے. جتنے بھی ساتھی آمان و انصار بنے ہیں, حضرت ابوبکر کے بارے میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جس طرح وہ قبر بچہ ہوئے ہیں اس پیغام کو آگے پہنچانے پر اس کا سب سے بڑا مثل یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے چھ کوٹی کے جو حضرات ہیں صحابہ کرام میں سے دس, ان میں سے چھ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. لیکن یہ کہ اصل ذمہ داری جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے, وہ در حقیقت حضور کی جانب سے اس فرض کو ادا کرے. اسی طریقے سے غلبہ دین هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله, تو یہ تو ایک رسالت کی ذمہ داری ہے. تو اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی, اور وہ بھی اب ان کے ساتھ آئے ہیں جو ان کے آباد و انصار, یہ ان کے مددگار ہیں, یہ ان کے دست و بازو بنے. یہ ہے وہ سلسلہ اس جماعت کا کہ جس بنیاد پر کہ وہ جماعت وجود میں آئی, کسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا محمد رسول اللہ للذین معہم, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, یہ مل کر اب جماعت بنے. حضور کی حیثیت ابھی جماعت میں ایک تو وہ حیثیت ہے آپ کی کہ جو تمام حیثیتوں سے بالا تک وہ تو ہے کہ آپ رسول ہیں, لیکن اب یہاں ایک اور نسبت قائم ہو گئی, وہ امیر اور معمور کی. جیسے اور بے شمار نسبتیں قائم ہوئی, جیسے کہ یہ کہ سب سے نیچے جائیے تو حضور کے ساتھ ایک نسبت حضرت عائشہ کی ہے, شوہر اور بیوی کی نسبت ہے. ایک نسبت جو ہے حضرت علی بکر سے ہے کہ داماد اور خطر کی نسبت ہے. مختلف نسبتیں حضرت علی سے ہے کہ داماد اور خطر کی نسبت ہے. لیکن یہ کہ بحثیت مجبور کی نسبتیں قائم ہوئی, حضور امیر ہے تمام صحابہ معمور ہے, حضور حاکم ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ گویا کہ آپ کا یہ حکم تسلیم کر رہے ہیں. حضور کسی وقت جسٹس کے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, چیف جسٹس ہے اس ریاست کے, اور جو فریقین ہیں جو پیش ہوئے دونوں مسلمان ہیں, لیکن ان کی اس وقت نسبت آپس میں مدعی اور مدعا علیہ ہے, اور منصف کی حیثیت اور جج کی حیثیت قاضی کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے. تو یہ اضافی نسبت قائم ہوئی, وہی ایک نسبت ہے اس جماعت کے اندر امیر اور معمور کی تو جو قائم ہوئی محمد رسول اللہ اور صحابہ کے مابین. لیکن یہ کہ اس کا اصل فکر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ, اور اس کا پھر ذہن میں قائم کر لیجیے من انصاری اللہ, اور اس کا یہ کہ جو کہیں کہ ہم ہیں حاضر, ہم ہیں مددگار اللہ کے. بس اس میں آئندہ جو بھی جماعت قائم ہوگی اس کو سمجھ لیجیے کہ ہمیں کہاں سے اس کے لیے بنیاد اخذ کرنی ہے. بنیاد تو ہمارے لیے ہوگی, اتباع تو ہمیں انہیں کا کرنا ہے, ہمیں پیروی تو انہیں کی کرنی ہے, اور حق پر ان کا زیادہ سے زیادہ جتنی پیروی کی جا سکے. اس میں صرف اس شرطیات کو مضبوط رکھنا ہے کہ اب جو بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ دائی تو ہوگا, وہ نبی نہیں ہوگا. اس حیثیت کو جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جیسے کہ ایک دن میرے ذہن میں تکلیف آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مذہبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اور حضرت علی کو آپ نے مدینے میں مقیم رہنے کا حکم دیا, وہاں کی بیابت یا خلافت کر لیجیے کہ میری غیر موجود کی نہیں, تم یہاں رہو گے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا کہ جنگ پیش آ رہی ہو اور صحابہ جا رہے ہو اور جان کی بازی لگانے کا موقع مل رہا ہو اور اس میں میں محروم رہ رہا ہوں, تو انہوں نے فتنہ کیا کہ آپ مجھے یہاں خواتین کے ساتھ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو دین جوڑی کے لیے حضور نے فرمایا کہ کیا تم وہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی؟ تم بالکل میرے ساتھ اسی طرح ہو جیسے کہ ہارون سے موسیٰ کے ساتھ, سوائے اس فرق کے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے, وہی کا معاملہ جو ہے بند ہو چکا ہے. یعنی کہیں اس تصویر سے یہ مغال پیدا ہو جائے کہ کہیں یہ قول کسی کے علم میں آئے اور اسی کو لوگ دلیل بنانے حضرت علی کی نبوت کے لیے. اور ظاہر بات ہے جیسا کہ آپ کے معلوم ہے بحالات میں بعد میں ظاہر ہوئے, اگر کہیں حضور نے یہ وہاں پرارتھنا کر دی ہوتی تو کئی لوگوں نے تو انہیں خدا بنایا ہے, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کو نبوت ثابت کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ میں آخری نبی ہوں اور نبوت کا معاملہ تو اب نہیں ہے. البتہ یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے طلب فرمانے پر, تو آپ نے حضرت ہارون سے کہا تھا کہ تم میری یہاں پر خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرو گے, میرے نائب بن کر رہو گے, تو تم کیوں اپنے دل کو چھوٹا کر رہے ہو؟ میں تو اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ نسبت تو وہی قائم ہو, لیکن یہ کہ ایک بات جو ہے ہمیشہ مستحکم رہنی چاہیے, معصومیت ختم ہو چکی, وہی کا دروازہ بند ہو چکا. یہ تو خصوصیت ہے نبوت کی, نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کو ہٹاتے ہوئے باقی جو بھی جماعت جو بھی تنظیم قائم ہوگی اس کے لیے نسبت وہی جو ہے اگر آپ نے قائم نہ کی تو وہ اعلیٰ من حاج النبوہ وہ چیز نہیں ہوگی, حضور کے نقش قدم پر نہیں ہوگی. اس کا گویا کہ ہم نے خاکہ کہیں اور سے مستعار لیا ہوگا, جبکہ ہمیں ہر چیز کے اندر پیروی کرنی ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات ہی میں نہیں ہے بلکہ جو کہ پوری زندگی میں ہے رکاوٹ دین کی جد و جہد, جو کہ سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند منزل ہے اس دین کی, اس کے لیے بھی وہ سارا کا سارا نقشہ جو ہے ہمیں وہیں سے دینا ہے ان ایسنس اینڈ اسپرٹ. لیکن یہ ہے کہ یہ فرق ہمیشہ موجود رہے کہ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں کوئی مبالغہ, کسی کے بارے میں عقیدت میں کوئی ظلم, کسی کے احترام اور اس کے آداب کو مضبوط رکھنے میں جو حد اعتدال ہے اس سے تجاوز اگر یہ ہو جائے گا تو شخصیت پرستی کی بنیاد پر جائے گی, ایک نیا فتنہ جو ہے شروع ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال کس کے اندر احتیاط کو مضبوط رکھتے ہوئے بقیہ ہمیں جب پیٹرن وہیں سے لینا ہے, سارا نقشہ وہیں سے اثر کرنا ہے, تو اس میں ہمیں اس جماعت کی نوعیت جو ہے اس کے ذمن میں بھی یہ رہنمائی ملی کہ کوئی ایک سفدائی حیثیت سے اٹھتا ہے اور وہ ایک کام کا بیڑا اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیتا ہے, اس کے اندر ایک عرض پیدا کرتا ہے, ایک جذبہ ابھارتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں فائل حقیقی مؤثر حقیقی تو اللہ ہی ہے, کسی کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے, کسی کو انشراح عطا ہو گیا ہے کہ راستہ یہ ہے, ایک منزل ہے جس کا قصد کیا جا رہا ہے جانا کہاں, ایک یہ کہ وہ قریب کون سا ہے جو ایک منزل تک پہنچائے گا, وہ راستہ کون سا ہے جو ایک منزل تک ہمیں پہنچائے گا. تو پہلے تو اس ہدف کا اور منزل کا تعین ہے, پھر اس راستے کا قریب ہے کہ جو راستہ اس منزل تک پہنچانے والا ہے. ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو انشراح عطا فرماتا ہے وہ یہ نصیب کرتا ہے کہ جا یہ جا بات یہی ہے, حق یہ ہے. اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ لفظ بگٹ لفظ, تو یہ انشراح ہی ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے ساتھیوں میں, یہ یقین ہی ہے کسی کا جو منتقل ہوتا ہے اس کے آواز و انسان میں, اس کو جو انشراح ہوا ہے وہی اس ذہنوں کے اندر منتقل ہوگا, اس سینوں میں منتقل ہوگا, وہ لوگ اس کے دست و بازو بنیں گے, اس کی پکار پر لبے کہیں گے, اس کے ساتھ جڑیں گے. جیسے کہ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں یہ جوڑ اور جڑنا بالکل صحیح لگ گئے اور سادہ اور عام کہنے لگتے کہ اب یہ جڑ کر اس فرد کے ساتھ اس کے دائرے بن کے چلے جائیں گے, پہلے چار چھ آدمی آئے پھر اس کے بعد اور بڑھے پھر اور بڑھے. لیکن یہ ہے اصل میں جو فکری ترتیب جس کے برعکس کس دور کا ایک تصور ہے, وہ تصور یہ ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر ایک جماعت بنائے, یہ تصور یہ نہیں ہوتا ہے. انجمنیں اسی طرح بنتی ہیں, انجمنوں کے لیے کوئی دائی نہیں ہوا کرتا بلکہ کوئی وقت کا تقاضا ہوتا ہے, کوئی ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اب انگریز کے زمانے میں محسوس کیا گیا کہ ہندو آگے نکل گیا ہے تعلیم میں, کیونکہ ہمارے ہاں تو اختلاف رائے ہو گیا تھا, ہمارے بہترین عناصر علماء کرام انہوں نے انگریزی پڑھنے کو اور انگریزی علوم حاصل کرنے کو وہ صدر ممنوعات سمجھا اور قرار دیا, لہٰذا پیچھے رہ گئے اور ہندو دور میں آگے نکل گیا. انگریز کے دربار میں اسے رسائی حاصل ہو گئی اور وہ ہر اعتبار سے جو ہے محسوس ہونے لگا کہ مسلمان اگر اسی طرح رہے تو پھر تو وہ صرف پلے دار رہ جائیں گے یا بہشتی رہ جائیں گے وہ مسجد اٹھانے والے, اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بالکل پسمانہ ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ ایک عرض کی جو بھی اجتماعی سطح ہے. اب اس تقاضے کے تحت کچھ لوگوں نے تنظیم حمایت اسلام بنا لی لاہور میں, کہیں کوئی اور انجمن بنا لی, کسی کے تحت ہائی اسکول نکل پڑا, کسی کے تحت کالج بن گیا, کوئی کالج بن کر یونیورسٹی کے درجے کو پہنچ گیا. اس کے لیے جو کچھ قائم ہوا وہ انجمن نہیں بنے, کہ وہ ایک جذبہ تھا, وقت کی ایک ضرورت تھی جو بہت سے لوگوں میں بیک وقت پیدا ہوئی اور بہت سے لوگوں نے مل جل کر اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ایک انجمن کی شکل میں. اس میں کوئی فرد واحد, اس کی دعوت, اس کا فکر, اس کا انشراح, اس کا پکار بلند کرنا, یہ چیز اصل فیصلہ کن نہیں. تو انجمنیں بھی ایک طرح کی ہے کہ تنظیم ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں سب لوگ مثالی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں, پھر وہ ووٹ کی بنیاد پر کسی کو سگر بناتے ہیں, ووٹ کی بنیاد پر کے نبی سے منتظمہ جو ہے وہ معین کرتے ہیں, ان کے مابین حدود اور اختیارات اور جو حقوق ہے ان کا ایک تلازم پیدا کیا جاتا جاری کرتی ہے. لیکن یہ جو جماعت ہے اس کی ہے کہ تشکیلی لوگ نہیں ہے, اس میں اصل معاملہ دائی اور مدعو کا ہے, وہ انصاری من انصاری ہے کی ندا لگانے والا اور وہ اس کی اس ندا پر لگ بیٹھ ہے اس کا ہے. وہ شخص جو آگے رہا ہے اس کو بیڑا اٹھایا ہے وہ, اور وہ لوگ جو اب اس کے ساتھی بلے ہیں اس کی پکار کو لبے کہتے ہوئے ان کی آپس میں ان کے گرنے سے وہ دماغ کے بیچ میں آتی ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے, ذہن رکھی جانا چاہیے کہ سورہ صف کی آخری آئے من انصاری من اللہ آل اخباری نحن انصار اللہ, اور دوسری آیت یہ محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ تشکیل جو ہوئی ہے اس جماعت کی اس کی جو ہے کہ ترکیب ہے بھی یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے ان کی پکار کو لبیک کہا ہے اور جمع ہوئے ہیں حاضر ہو گئے. اشداؤ الکفار رحماء بینہم, اب یہ پہلا بحث ہے. ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک ہے کہ اجتماعیہ میں شریک ہو گئے تو اب ایک تقریب ہوئی ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو اس ہے کہ اجتماعیہ میں شامل ہے شریک ہے, ایک وہ ہے جو نہیں آئے. ایک تو یہ کہ حد خاطر اس میں چھپ گیا, نمبر دو یہ کہ جو آ گئے ہیں ان میں بھی حد مراتب ہوگا, سب برابر تو نہیں ہوگا. اب بکر صدیق کا اپنا مقام ہے مرتبہ, عمر فاروق کا اپنا مقام ہے مرتبہ ہے, ہر ضلعے کا رنگ بھی ایک دوسرے رنگ صحابہ کے اندر تسلیم کے ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا ان کا رسول خود بننا آباد ہم الباد ہے, یہ وہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بات کو بات کر سکتی لگی تو صحابہ میں بھی بات کو بات کر سکتی لگی. ہمارے یہاں ایک کہتے ہی ہے اس کا بوائی رحم سنت کے نزدیک کہ بالکل طور پر تو چار خلف آئے اربا اور ان میں ترتیب خلاف ترتیب خلافت بھی ترتیب فضولت ہے کہ خلیفہ اول وہی در حقیقت افضل کریم ہے تمام صحابہ میں, پھر خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث خلیفہ رابع. دیکھیے اس کے بعد پھر چھ حضرات اشرہ مبشرہ میں تھے, ان کے بعد ذرا اور نیچے اتریں گے تو پھر وہ اصحاب بدر ہے 313, پھر ذرا اور نیچے اتریے تو وہ 1400 یا 1800 جتنے بھی حضرات تھے جو بیعت الرحمان میں شامل تھے, اس سے پھر ایک بھی نیچے اتریے تو وہ سب لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لے آئے, صلح حدیبیہ سے پہلے یا یہ کہ فتح مکہ سے پہلے یہ اخلاق رائے ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد عام ہے وہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے. اس کے لیے وہ لفظی سورہ حدیث میں موجود ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تو یہ جو بھی ہے فتح مراتب اور حصہ مراتب یقین میں بھی ہے کہ جو الذین ماضی میں شامل ہے کہ وہ اس تقسیم میں تو ہے, اس جماعت کے افراد ہے, سب محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کوئی نام بھی نہیں رکھے گئے, ان میں کوئی درجہ بندی بھی قانون کے درجے میں نہیں تھی. جو اپنے جذبے سے جتنا قریب آ گیا, جس نے جتنی محنت کی, جس نے جتنی قربانیاں دی, جس نے جتنا زیادہ وقت خرچ کیا, جس نے جتنا اپنے آپ کو چنچالیا محمد کے شروع لائی, اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا گیا, اتنا بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں میں ان کا جو ہے زیادہ آپ اعتماد کروانے لگے. جب بھی معاملہ ہوتا تھا تو حضور کا بہت سے اقوال شامل اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرۃ العینین ہے کہ تفضیل شہر اس میں نقل فرمائے ہیں کہ آپ کے کلام مبارک میں بکثرت ملے گا, یہ تو انا ابو بکر و عمر, آیا میں بھی اور آئے ابو بکر و عمر بھی, یا تو انا ابو بکر و عمر, جو آتا میں بھی وہاں اور ابو بکر و عمر بھی. اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو حضرات جو ہے صاحبین, یہ تو گویا کہ شاعر کی طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے ہر معاملے میں, یہ گویا تو موجود ہے اور جب بھی کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو ولی پوری کو حاصل ہوتی. اس طریقے سے فطری ایک ترتیب سے وہاں قائم ہوئی ہے, تو قانونی ترتیب جو ہے اس کے اندر قائم نہیں کی گئی, اور وہ بعد میں جو تبدیل ظاہر ہوئی ہے ظاہر بات ہے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ کون ہے کہ جو بدر میں شریک ہوگا اور کون نہیں ہو سکے گا. آپ اس قسم آپ ہیں حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے, لیکن یہ کہ وہ خلیفہ خالد ہے, ان کو خود حضور نے حکم دیا تھا, جیسے جس نے مرنے پر حضرت علی کو آپ چھوڑ گئے تھے اسی طرح اس وقت حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ جو دور کی نقطۂ نظر تھی وہ بیمار تھی, تو ان کی ایمانداری کے لیے حکومت حضرت عثمان کے حضور نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا. تو اب یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ کہ ان کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ آئی ہے, خلیفہ ثالث ہے, دلی رہن ہے, دیویلے والے ہیں, دو نقطۂ نظر حضور تھے ان کے مطابق ہیں. مہاراج ایک تو یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ ایک حدبندی ہو گئی ہے, جو نہیں ہے ساتھ وہ علیحدہ, جو ساتھ ہے وہ علیحدہ. پھر ان ساتھ والوں میں درجہ بندی ہے مراتب ہے, جب اس کو مراتب نقل ہوئی تھی اسی طریقے سے نہ ہر جن نوست نہ ہر مرد مرد, اسی کے مطابق یہ سمجھ لے کہ ساتھ میں ہے نبی کا برابر نہیں, کیونکہ باہر ہے نبی کا برابر نہیں. باہر کا بھی طالب بھی ہے, باہر میں کوئی بھی عادی ہے, لیکن دونوں شریف لوگ ہیں, حضور کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ تعاون بھی کر رہے. وہ بھی لوگ ابھی ساتھ نہیں آئے تھے کہ جس میں بنی حاکم نے پہاڑ کی چوٹی کو عبور کر کے اور رات کے وقت جا کر کے کھانے پینے کا سامان دے کر آتے ہیں. حکیم ابن حکام ہے جو کہ بعد میں ایمان لے آئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, لیکن اس وقت تو ایمان لے آئے تھے. تو باہر جو ہے ان میں بھی درجہ بندی ہوگی. ایک وہ ہے کہ جو ساتھ تو نہیں ہے لیکن معالج نہیں ہے, مخالف نہیں ہے, دشمن نہیں ہے, جا کر کمر بچہ نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جو مخالفت میں پیش پیش ہے, اب ان میں بھی ہر ایک کا درجہ ہوگا. کسی میں وہ علاج اور دشمنی اور دکھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلدی نے مار ہوئی تھی, وہ آخری درجے کو کہتے ہیں. جیسے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, چاہے وہ انتہائی قریبی رشتے دار ہو. ابو جہل کے بہرحال قبیلہ ایک کہیں گے, گھرانہ ایک نہیں ہے, لیکن ابو لہب کو قبیلہ وہ گھرانہ وہ خاندان ہو اور کتاب جتنے کی نسبت ہے ابو لہب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح دشمن وہ ہے اتنا ہی دشمن ابو لہب بھی ہے. تو یہ درجہ بندی بھی ذہن میں رکھیے, اور اسی کے اعتبار سے اب نسبت بدل جائے گی. پہلی چیز جو اس اجتماعیت کی تکمیلت کے لیے لازمی ہے کہ دنی تعلق کا معیار اب کسی کے مطابق بھر جائے. جو اجتماعیت ایک مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے, اس مقصد کے ساتھ جتنی گہری کمٹمنٹ ہوگی, جتنا گہرا تعلق کرنی ہوگا, اس کا ظہور ہونا چاہیے اب اس مقصد کے حوالے سے جو لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے اور درجہ بندی ہوئی ہے, اس کا اب کس میں نظر آئے گا. اب تو بات صحیح ہے, تب تو در حقیقت ہم آہنگی ہے ظاہر و باطن میں, قول اور عمل میں. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ آپ کی کمٹمنٹ اس مقصد کے ساتھ سمجھیں. وہ آپ کہہ ضرور رہے ہیں, حقیقت وہ آپ کے احساسات کی گہرائیوں میں ابھی وہ بات درج نہیں ہوئی. جس کو یہ مقصد جتنا عزیز ہو اتنا ہی وہ آپ کو عزیز اور محبوب ہو جائے, جو جس مقصد سے جتنا دور ہے اتنا ہی وہ آپ کے دل سے دور ہو جائے. اس میں یہ ضرورت ہے کہ ایک ہے ہمارا ظاہری برتاؤ, اس میں قانون کا معاملہ ہوگا, کون باپ ہے کون ماں ہے, کون ہمارا دوسرے درجے پر کوئی عزیز اور رشتے دار ہے, اس کے کیا حقوق ہے. جیسے کہ فرمایا کہ والدین کا معاملہ یہ رہے گا کہ اگر تم وہ تمہیں سیکھ کر مجبور کر رہے ہو اور وہاں کے لیے ان کا کہنا نہیں ماننا, لیکن صاحب ہما کی دنیا معروف ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے حقوق ثابت ہو جائیں گے, دنیا میں ان کے ساتھ اس میں شروع کی ہدایت پھر بھی برقرار رہے گی. اسی طریقے سے بھائیوں کا معاملہ ہے اگر, یا اور رشتے داروں کا معاملہ ہے, تو جو بھی ان کے حقوق ہے, خاص طور پر جب معاملہ مسلمانوں میں آ جائے گا, تو گویا کہ جو بھی مسلمان کے قانونی حقوق ہے اور پھر اس پر مسلمان قرابت دار کا جو حق اور فائد ہے شریعت کے اندر, وہ بھی قائم رہے گا. لیکن دلی ایک تعلق ہوتا ہے, دلی محبت ہوتی ہے, وہ دلی تعلق اس کے بارے میں کہ تعلق اس بات کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی سورہ نساء کے آغاز میں تو فرمایا گیا کہ عدل جو ہے وہ شرط رہے گی, بیویوں کے مابین عدل کرنا لازم ہے. اگر تمہیں اللہ یہ اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو. آگے چل کر وضاحت کر دی گئی کہ ایک عدل ہے وہ کہ جس پر تم قادر ہی نہیں ہو, تم چاہو بھی نہیں کر سکتے, جو دلی میدان ہے اس پر تو انسان کو اختیار نہیں ہے. تو کسی سے محبت کا زیادہ ہو جانا, کسی سے اس درجے نہ رہنا, یہ تمہارے اختیار کے باہر, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جو بھی دوسری کی چیزیں ہوں گی, جو بھی ناپ تول میں آ سکیں گی, ان میں عدل کرنا ضروری ہوگا. اور بہرحال اس میں یہ نہ ہو جائے کہ ایک بیوی جو ہے وہ معلقہ ہو کر رہ جائے, کہ نہ وہ شوہر والی رہے اور نہ وہ آزادی ہو کہ کہیں اور نکاح کر سکے, تو یہ معلق کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ لیجیے یہ ہے اصل میں رسول کی تعلیم, کہ اس میں جو ہے قلبی میدان اگر یہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھی نہیں, جو اس سفر میں تمہارے ہم سفر نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس سفر کی قدر و قیمت بھی ابھی تک تم پر منتشر نہیں ہوئی. اس کی حکمت سے تم نے نہیں جانا, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی, اللہ کا اندازہ نہ کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. سارا معاملہ ہمارا ویلو اسٹرکچر پر ہوتا ہے, ویلو سسٹم, کس چیز کی آپ کے نگاہ میں کتنی قدر منزلت ہے, اسی کے اعتبار سے آپ کا رویہ جو ہے طے پائے گا. تو یہ قدر کا سارا معاملہ ہے. اگر آپ نے اس کام کی قدر کو سمجھا
تو پھر ان لوگوں کی قدروں میں جنت آپ کو نبھانی ہوگی, ان سے محبت آپ کو ہوگی جو اسلام میں آپ کے شریک ہے, آپ کے دست و بازو ہے, آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ جس کو کامریڈ آپ کہتے ہیں, پولیس کہتے ہیں, ہم سفر کہتے ہیں, ہم مقصد ساتھی کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو جو اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور جو اس مقصد کے دشمن جو اس کے ساتھ دل کر رہے ہیں آپ کے رشتے کرتے ہیں, جو اس کے راستے میں روڑے کرتے ہیں, اب ان کے ساتھ سے ظاہر بات ہے کہ کسی درجے میں کوئی نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا. لیکن اس لیے کہ دشمنی اور دوستی اگر معیار ہے اللہ کا معاملہ, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو پھر ہم حقیقت کے اعتبار سے پوٹینشیل جو دشمنی کی نسبت قائم ہو جائے گی, جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن, جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن, چاہے وہ مسلمان ہو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہو, چاہے وہ ہمارا بھائی ہو, ہمارا بیٹا ہو, وہ ہمارے رشتے دار ہو, عزیز ہو. تو جہاں تک وہ لوگ ہیں کہ جو مخالفت پر کمر کر چکے ہیں, ان کے معاملے میں جو وہ ہوگا اشدا کا معاملہ بہت بھاری ہے ان پر, جو کفار انکار کرنے والے معالف. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں غالب سورہ مجادلہ میں آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں سے دوستی رکھنے سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں مخالفت نہیں کی, ان سے جنگ نہیں کی, تمہارے خلاف کوئی جتھا بندی نہیں کی, دوستی رہے تو ہر گئی ہے. دوسرے سے روکتا ہے تمہیں شدت کے ساتھ, جو کہ ایمان کا بنیادی لازمی تقاضا ہے کہ اگر اس کو بھی پورا نہیں کرتے تو اصل میں مان محسوس ہو جائے گا. وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ محبت اور رشتہ حکومت اور رشتہ دوستی کا برقرار رہنا, کہ جو جتھا بندی کر رہے ہیں, مہاجارائی کر رہے ہیں دین کے خلاف, جو تمہارے مدد مقابل ہو کر آئے ہیں میدان جنگ میں, اب اس بنا پر کہ تمہارے کوئی خاندانی روابط تھے, اس بنا پر کہ کبھی تم حلیف رہے ہو, اس بنا پر کہ کوئی خونی رشتہ ہے, اگر تمہاری محبت قائم رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت اچھی ہوئی. یہ فرق و تفاوت قرآن نے کیا ہے, یہاں کی کوئی اجمال ہے جو فرق یہاں بیان نہیں دیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں مطلب ہوں. یہ ایک یہ سمجھیے دوسرے کا اشدا والے کفار جو ہمارے بہن ہوں, کہ جو بھی مخالفین ہے معاندین ہے ان پر بہت بھاری. اس کا یہ مطلب کیا سمجھیے کہ ان کے در پر آزاد رہنا ہر وقت اور ان کی جڑ کاٹ کے رہنا, یہ اس سے مراد نہیں ہے. بھاری ہوگا اس معنی میں کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ لوگ بڑے اپنے موقف پر سخت ہیں, بڑے ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو ہلانا آسان نہیں, بھاری ہے ان پر اور سخت ہے ان پر. وہ سخت یہ ہے وہ عمل کا رویے کا سختی کا معاملہ نہیں ہے, ان سے محسوس ہو کہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ ان میں کوئی انگلی بچانے کا کوئی موقع نہیں ہے, یہ نرم چارہ نہیں ہے, جس جگہ چاہے ہم انہیں لوگ لیں, ذرا سی اس خاطر مبارات کرے اور ہم انہیں کچھ اپنی طرف مائل کر لیں, راضی کر لیں, ذرا سی تعلیم سے کل گنتی کرے اور وہ ان کے مقصد سے منحرف کر لیں, نہیں نہیں, بہت بھاری ہے, چٹانوں کے معلوم ہے, اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں, جس طریقے سے کہہ رہے ہمالا کو ہلانا ممکن نہیں, ایسے ہی ان کو ہلانا ممکن نہیں. یہ اس کا اصل اصل چیز ہے, اصل گاؤں والے اتپاد ہمارے بہنوں آپس میں نہایت نرم, ان کا اپنا ساتھی کو آ کر اگر کوئی ضرورت پیش کرتا ہے تو فوراً ہی سرین آیا ان کو کوئی غلط پایا نہیں پھنسا تھا, ان کو تو خود اپنی ذات پر ترجیح دیں گے, چاہے خود تنگی میں ہو, خود محتاج ہو, خود اس شہر میں زیادہ ضرورت مند ہو, لیکن وہ اپنے بھائیوں کو ان کی ضرورت کو اور ان کی کوئی مشکل اگر ہے تو اس کو اپنی مشکل یا اپنی ضرورت پر وہ مقدم رکھیں گے. یہ ہے جو باہم ان کا مہربان ہونا, باہم رحیم ہونا, باہم شفیق ہونا. اصل میں لفظ رفیق کا بھی جو مفہوم ہے بنیادی میں نہیں ہے, رفق کسے کہتے ہیں, دل کی نرمی. اسی لیے حدیث میں آپ کو بارہ سنائی ہے کہ من جس رب رفق فقد خیر من غیرہ ان نہ, جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم ہوں گے یا رفیق کے کوئی خیر سے محروم ہوں گے. رفیق اصل میں وہی کہہ رہے ہیں جو باہم ایک دوسرے کے لیے نرم ہو, جن کے لیے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نرم جیسے موجود ہیں, جو ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھے, جو ایک دوسرے کے درد کو اپنے اندر محسوس کرے. تو یہ پہلا وقت ہے اس جماعت کا جو اقامت دین کی کٹھن وادی میں قدم رکھنے کے لیے تیاری کر رہی ہے. یہ وقت کے اندر کس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے, ابھی اس کی جو ہماری اس سلسلہ دس میں سلسلے بات آتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جملہ اوقات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والحکمت الحکیم.